भी हैं, और जो हमसाए हैं वो मर्जी से नहीं आप उनको ला सकते। ये अब हमारी अपना एक अफगानिस्तान के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको खत्म भी नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने योम दिफा पे जो तकरीब की GHQ में एक तकरीब में, उसमें उन्होंने बिल्कुल वाजह किया कि अफगानिस्तान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और उस ताल्लुकात को हम कायम रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि यही हुकूमत पाकिस्तान की भी पॉलिसी है और पाकिस्तान फौज की भी पॉलिसी है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अर्से में जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके तनाजर में अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, और उस इजाफे की वजह से अफगानिस्तान में जो है ऐसा रद्दअमल देखने में आया है जिसका बरह रास्त असर पाकिस्तान का जो सफारती अमला था काबुल में, उनकी सिक्योरिटी पर मुरतब हो रहा था। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार भी किया था, और सरताज अजीज साहब ने अपने दौरे अफगानिस्तान में इस हवाले से अफगान हुकाम से बात भी की, और जिन्होंने यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान के जो सफारती अमला है उसको तहफ़ फराहम करेंगे।
जी तो
मैं समझता हूँ कि
जी
दोनों मुल्क के दरमियान जो ताल्लुक है वो खासे खराब हो गए, जो कि शुरू में बहुत बेहतरी उस पर नजर आ रही थी, और अब आर्मी चीफ का जो खिताब सामने आया है उसके बाद तवक्कु ये की जा रही है कि दोबारा इन ताल्लुकात की बारीकियों पर पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा,
अफगानिस्तान काम करेगा। अच्छा मंजर साहब हमारे साथ ही ठहरेगा। मंजर आपसे मेरा ये सवाल है, आप गैर जानबदार तौर पर ये बताइएगा, लंदन में आप अपना अखबार भी निकालते हैं, आपकी इन तमाम मसाइल और अमूर पर गहरी नज़र भी है, अफगानिस्तान की सूरत हाल का तनाजुर सामने रखिएगा, और जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे मोहसिन रजा खान साहब भी उस तरफ कह रहे थे, सरताज अजीज साहब की साउंड बाइट भी हमने आपको सुनवाई, कि मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी के लिए कोशिशें की जाएँ, और एक दूसरे के जो ज़ाहिर है कि अशरफ गनी साहब की सदारत संभालने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एकदम बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए लग रहे थे। अब आप ये तज्जिया कीजिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं फ्राम टाइम टू टाइम, और जिनके लिए आर्मी चीफ का भी ये कहा, फौज के सरबराह का भी ये कहना है कि ऐसे अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्ते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस सारे तनाजुर के अंदर अब आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की हकूमत को और अफगानिस्तान की हकूमत को आपस में गलत फहमी को दूर करके इफाम व तफहीम की सूरत सामने लाने और अमन बहाल करने की कोशिशों में मिलकर किस तरह काम करने की जरूरत है?
जी अगर हम इनके तारीखी तनाजुर में देखते हैं तो काफी साल साल से सदियों से ये आपस में एक साथ एग्जिस्ट करते आए हैं, और कल्चर भी तकरीबन एक जैसा ही है काफी हद तक पाकिस्तान के नॉर्थ में और अफगानिस्तान में। अगर और नॉर्मली जब जंगी हुई है,
मंजर वसीम साहब का मुझे लगता है कि उनसे हमारा राबता मुनकता हो गया। हमारे साथ क्या आरिफ जमाल साहब हैं? आरिफ जमाल लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी,
बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में पहली बार आप शिरकत कर रहे हैं और बहुत हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, उम्मीद है कि आपका हमारा ये साथ रहेगा और आइंदा हम बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे करते रहेंगे। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में। सरताज अजीज साहब हाल ही में वहाँ का दौरा उन्होंने किया और उनकी साउंड बाट भी हमने सुनवाई, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मकसद यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गलत फहमियों को दूर करके एतमाद साजी की फ़िज़ा को बहाल किया जाए। और अभी मोहसिन रजा खान साहब भी अपनी बात कर रहे थे, और यही उम्मीद की जा रही है तजियाकारों की तरफ से भी कि उम्मीद है कि फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप ये फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की समत और जहत क्या देखते हैं?
जी ये सब कुछ बड़ा बेहतर चल रहा था अरशद गनी साहब के सदर बनने के बाद। जब 2 और 3 जुलाई को फायरिंग हुई और उसके नतीजे में अशरफ गनी साहब ने इसको पाकिस्तान की तरफ से जंग का ऐलान का पैगाम कह दिया, तो उसके बाद से फिर ताल्लुकात हमें ग्रेजुअली डिटेरियोरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी मामलात खराब हुए हैं, वहां पर बम धमाकों की सूरत हाल खराब हुई है इस साल के दौरान, खुसूसन ये पिछले 1.5-2 महीने के अंदर
جی ہاں، خاص طور پر جب سے انہوں نے مولا محمد عمر کی موت کی تصدیق کی ہے اس کے بعد سے ان حملوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔
جی آف کورس، مولا محمد عمر کی موت کی بھی سسپیشیس تصدیق ہوئی کہ دو سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جو ڈائیلاگ کا پروسیس چل رہا تھا اس کے اوپر بہت بڑا یہ بٹا لگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس چیز کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کافی سارے عناصر ہیں جو ہمیں ملوث نظر آتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب کو ایک طرف تو کمزور کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر،
جی
ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشید دوستم اپنی ملیشیا سمیت وہ کابل میں آ دھمکے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ وہاں پر جنگی ماحول بہت زیادہ اشرف غنی صاحب کے کنٹرول سے باہر چلا جائے۔
اچھا، اور تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی یہ جو دورہ ہوا ہے اس کے تناظر میں کسی طرح صورتحال کے بہتری کی کچھ گنجائش ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اتار چڑھاؤ تو کسی بھی ہمسایہ ملک کے تعلقات کے درمیان ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔
جی ہاں، اتار چڑھاؤ تو بالکل آتے رہے ہیں، اور افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر اور جس طرح سے پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر کاروائی بڑی کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہے، کچھ واقعات ہو سکتے ہیں۔
اچھا،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ تعلقات بہتر ہو جائیں تو تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے اندر افغانستان کے دوسرے طاقتور، جو اصل طاقتور حصے ہیں افغانستان کے سیٹ اپ کے، پاور سیٹ اپ کے، ان کو بیچ میں اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا۔ ان سب کی انوالومنٹ کے بعد تو تعلقات کی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔
اچھا عارف صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ منظر صاحب کی لائن ہمارا ڈراپ ہو گئی تھی، ابھی منظر صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے، ان سے ایک کوئی کامنٹ کرنا تھا۔ جی منظر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تاریخی پس منظر میں بھی دیکھا جائے تو یہ بے شمار زمانے سے ان کے اکٹھے تعلقات چلے آ رہے ہیں، شمال کے علاقہ جات کے لوگوں کا اور ان کا کلچر اور ثقافت ورثہ بھی ایک طرح کا ہے۔ ان ساری حدود کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہر کچھ عرصے کے بعد یہ جو ایک غلط فہمی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور اعتماد سازی کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے، ان ساری چیزوں کو دور کر کے ایک بہتر سطح پر افہام و تفہیم لانے کی کیا صورت ہونی چاہیے؟
جی مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ یوں تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آسا اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی سچویشن ہے کہ افغانستان پاکستان کے جو ویسے ہی تعلقات ہیں وہ ٹربل سم رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ افغانستان کے اندر کی پالیٹکس جو ہے اس میں یہ ایک رہتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ افغانستان، اس کی وجہ سے جس کو پاکستان سپورٹ کرے گا تو دوسری سائڈ جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ایک ڈائنامکس الگ سے چل رہے ہیں، پھر جب حالات خراب ہوتے ہیں افغانستان میں تو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تھوڑے سے تو اور جو ملک ہیں وہ بیچ میں اس کے اندر اپنا اثر استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے روکی رہتے رہے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے 1947-48-49 سے تو آن ورڈ، اور معلوم ہے کہ افغانستان واز دی کنٹری جس نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ ڈالا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے، تو وہ جو فورس ہے بائنڈ کرنے کی وہ بھی ادھر موجود ہے، اور ایک آپ اس طرح حالات خراب کرنے کی بھی موجود ہے۔ تو یہ ایسے ہی راکی حالات چلتے تو رہیں گے، لیکن اس وقت جس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں کافی حد تک یہ بھی ابھی انہوں نے بتایا کہ رشید دوستم اپنی آرمی سمیت موو کر کے کابل کے اندر آ گئے، تو اس کی وجہ سے کافی پریشر پڑ جاتا ہے گورنمنٹ پہ، تو وہ اپنی جو پالیسیز تھی وہ ان کو ریورس کرنی پڑی اور جس سچویشن میں پہنچ گئے۔ لیکن ہمیں اگر ان کو اور اگر جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی صاحب ہی اسٹیز ان دس آفس، تو الٹیمیٹلی حالات بہتر ہونے کے چانسز ضرور رہیں گے اور ایٹ لیسٹ ایک ورکنگ ریلیشن بن سکے گا۔ اس سے زیادہ میں ایکسپیکٹ اس کرنٹ سچویشن میں نہیں کر رہا، لیکن انلیس کے افغانستان کے انٹرنل ڈائنامکس اس سب تک چینج ہو جائیں کہ وہ آپس میں جو کنفرنٹیشن چلتی ہیں ان کے ڈفرینٹ گروپس کی وہ نہ ہو، تبھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے سموتھ رہیں۔
اچھا بہت بہت شکریہ منظر صاحب، آپ سے میری ابھی تھوڑی دیر میں پھر بات ہوتی ہے۔ یورپ میں جو بحران آیا ہے پناہ گزینوں کے سلسلے میں، اس سلسلے میں آج ہم ایک خاصی اسپیشل رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور اس میں منظر صاحب آپ سے ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ اب اس وقت محسن رضا خان صاحب سے میرا سوال ہے۔ محسن صاحب، پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت امن کی بحالی میں سنجیدہ ہے تو اسلام آباد اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ آنے والے دنوں میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات منعقد کرانے کے سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کا رویہ کیا ہوگا؟
دیکھیں، افغان حکومت کو جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا ہوگا، اور کسی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی بھی حالت میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو خلیج ہے وہ مزید بڑھے۔ عمومی طور پر پاکستان میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے شروع کیے اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور ان کے آنے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر وزیر اعظم اور آرمی چیف نے افغانستان کے دورے کیے، پھر اشرف غنی صاحب پاکستان آئے، تو یہ حالات میں ایک بہتری نمایاں طور پر دیکھنے کو مل رہی تھی، جس سے کچھ ایسی قوتیں تھیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بہتری کے حق میں نہیں ہیں اور وہ اپنا انفلوئنس وہاں پہ پیدا کرنا چاہتی ہے، جس میں پاکستانی جو عسکری حلقے ہیں اور تجزیہ نگار ہیں یہاں پہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی حالات کی خرابی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان جو دہشت گردی کی حالیہ کروائی ہیں ان سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ ایسے دھڑوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ پیسے لے کر اس حالات کو خراب کر رہے ہیں اور جس کا وہ ملبہ جو ہے پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اس کے باوجود کہ افغان حکومت نے خاصی پاکستان پہ بہتان تراشی کی اور افغانستان میں ایک پاکستان کے خلاف فضا قائم کی گئی، وہاں پہ وال شاکنگ بھی کی گئی اور وہاں پہ پاکستانی سفارتی عملے کو اتنا محدود کر دیا گیا کہ وہ سفارتخانے سے باہر نکلنے میں بہت ہی اپنی دقت محسوس کر رہے تھے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ آئندہ چند دنوں میں مزید ڈیلیگیشن جو ہیں وہ افغانستان جانے کی توقع ہے افغان صدر اشرف غنی سے اور دیگر جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ان کے سی او شامل ہیں، ان تمام لوگوں سے بات چیت کی جائے گی اور ان کو اس بات پر بتایا جائے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو اس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کسی تیسری قوت کی کاروائی ہو سکتی ہے۔
اچھا محسن صاحب، بات ساتھ رہے گا، ابھی ہم پاکستان اور بھارت کے سرحدی کمانڈروں کی ملاقات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے ایک بے حد ممتاز نام ہے اور روزنامہ چوتھی دنیا جو کہ اردو کا روزنامہ ہے اس کے بانی بھی ہیں، سنتوش بھارتیا۔ آداب بھارتیا جی۔ بھارتیا جی مجھے سن رہے ہیں آپ؟
جی میں سن رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل، آداب، بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی کے بی ایس ایف کے سربراہ کے درمیان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر بات چیت بدھ کے روز یعنی کل نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان گزشتہ ماہ ملاقات ہونا تھی، لیکن ایجنڈے کے پہ جو موضوعات تھے اس پر اتفاق کرائے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان جولائی میں روس کے شہر اوفا میں ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ان ملاقاتوں کے لیے بھی بات کہی گئی تھی۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ رینجرز اور بی ایس ایف کے کمانڈروں کے درمیان ملاقات بھی اوفا میں طے پانے والے ایجنڈے کے تحت ہی ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آئیے سنتے ہیں سرتاج عزیز صاحب کیا کہتے ہیں۔
یہ میٹنگ کافی اہمیت ہے، چونکہ یہ مسئلہ جو تھا کہ بارڈر پہ سیز فائر اگریمنٹ جو ہمارا 2003 کا تھا اس پہ عمل ہو اور اس وقت جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ نہ ہو، یہ ہماری این ایس اے میٹنگ کا ایک بہت اہم آئٹم تھا اوفا ڈکلریشن کے مطابق، لیکن چونکہ وہ میٹنگ نہیں ہوئی تو یہ میٹنگ بہت ضروری ہے اور اس پہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو گائیڈ لائنز پہلے تیار ہوئی تھیں ان میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ وہاں پر جو بلا اشتہار انڈیا کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اس کی مدافعت ہو سکے، اور وہ مختلف تجاویز ہیں، مثلا جو ہائر گریڈ کے ویپن استعمال ہوتے ہیں وہ لوکل سطح پہ ان کے اختیار نہ ہو، ہائر لیول پہ ان کو ٹیکل کیا سے اجازت لے کے پھر کیا جائے، اس کے علاوہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اسے کیسے۔
جی ہاں، سرتاج عزیز صاحب کی بات چیت آپ سن رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات بے حد عام ہے کیونکہ سرحد پر جو کشیدگی ہے اور سرحد پر جو تناؤ بھی اس وقت ہے اور فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2003 کا جو فائر بندی کا سمجھوتا تھا اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوئی صورت ہوگی. بھارتی جی، پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ بڑے معمول کی بات ہے، اور جیسا کہ تمام تجزیہ کار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور آپ بھی ان تجزیہ کاروں میں شامل ہیں، ہمیں اپنے پروگراموں کے اور آپ کی تحریروں سے معلوم ہے کہ ڈائیلاگ کی قوت پہ، بات چیت کی قوت پر آپ لوگوں کو بہت اتفاق آپ کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں سرحدی کشیدگی رہی ہے، تناؤ بھی آیا ہے، پھر بھی آپ ان سرحدی کمانڈروں کی ملاقات سے کس طرح کی توقع کرتے ہیں؟ کیا بہتر نتیجہ کوئی سامنے آئے گا؟
دیکھیں، نتیجہ سامنے بہتر آئے یا نہ آئے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دونوں لوگ ملیں. جیسے سرتاج عزیز صاحب اور ہمارے یہاں کے جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، ان دونوں کی جو ملاقات نہیں ہو پائی اجیت ڈوبھال جی کی، اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے میٹنگ، اور اس میٹنگ میں کم سے کم اتنا طے ہو جائے یا بات چیت ہو کہ ہم یہ تو الگ سوال ہے کہ کس طرح کے ویپن کا استعمال کریں، پر سوال یہ کہ گولی چلے ہی کیوں، ایسے کون سے حالت پیدا ہو جاتے ہیں جو خاموخواہ دونوں طرف سے گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ وار نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ان گولیوں سے نہیں حل ہونے والا کہ وہ انڈیا کے قبضے کی زمین کو لے لیں یا انڈیا پاکستان کے قبضے والی زمین کو لے لیں. یہ گولیاں چلتی کیوں ہیں؟ اگر اس کے بارے میں، اچھا گولیاں دونوں چلاتے ہیں، بی ایس ایف کے لوگ بھی چلاتے ہیں اور سینا کے لوگ بھی چلاتے ہیں، تو کوشچن صرف اتنا ہے کہ کم سے کم ایک حصہ جو بی ایس ایف کا ہے یا آپ کے یہاں کے رینجرز کا حصہ ہے، وہ لوگ کم سے کم تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ٹالرنس پاور بڑھائیں اور ٹریگر پر انگلی دبانے کی بجائے بات چیت سے کرنے. کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں میم، بہت سارے ایسے موقع ہیں جب دونوں ایک دوسرے کو مٹھائیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چائے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہی لوگ پھر گولی چلاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یہ نہ ہو تو بہت اچھا. اسی لیے کل کی یہ ملاقات بے حد اہم ہے، اور میں اس کے نتیجے سے زیادہ اس ملاقات کو امپورٹنٹ مانتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کم سے کم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں. نتیجے تو پھر اچھے نکلیں گے ہی اگر بات چیت شروع ہوگی تو.
شکریہ بھارتی جی، بات ساتھ رہے گا. مجھے ایک اور بھی سوال اسی ضمن میں کرنا ہے. محسن رضا خان صاحب، آپ فرمائے گا، پاکستان کے مشیر سرتاج عزیز صاحب کا کہنا ہے کہ کشیدگی کی اس صورتحال میں یہ ملاقات اہم ہے کیونکہ پاکستان 2003 کے فائر بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے. تو جیسا کہ بھارتی جی نے بھی کہا کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ دونوں کم سے کم مل رہے ہیں، یہ ملاقات اٹ سیلف جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور وائٹل ہے. تو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اس ملاقات میں یہ سرحدوں پر جو کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور فائرنگ کی صورتحال اور اشتعال انگیزی ہوتی ہے، اس کو بہتر بنانے میں کچھ مدد ملے گی؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ جس طریقے سے ملاقات کا کوفہ میں طے کیا گیا تھا، اس حوالے سے اگر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی ملاقات ہو جاتی تو شاید اس سے سی بی ایمز جو تھے بڑے بہتر ہوتے دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن شاید وہ کوئی ایسی صورتحال بنی، دونوں طرف سے کوئی سخت رویہ اختیار کیا گیا جس کی بنیاد پر یہ ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن یہ جو ملاقات ہے ڈی جی رینجرز کی اور بی ایس ایف کے سربراہ کی، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بھی انتہائی اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے مسلسل وہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ ہماری جانب سے تو کوئی کارروائی ایسی نہیں ہوتی جی، لیکن وہاں سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سویلین جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے سیکٹر میں جو کہ ورکنگ باؤنڈری ہے، اور پھر ایل او سی کے اوپر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے کہ اکثر یہ واقعات سامنے دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑی خرابی تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں ہمارے آرمی چیف نے 6 ستمبر کو جو ہے وہ بالکل واضح کیا کہ ہم کسی بھی روایتی اور غیر روایتی دونوں جنگوں کے لیے تیار ہیں. اب جہاں پہ اس نوعیت کا ٹیمپریچر چلا جائے اور دونوں جانب سے سخت باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے بھی انڈین آرمی چیف نے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا، یہاں سے جواب دیا گیا، یہاں سے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی سخت بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو جو ہے وہ اس کو ان کی آئندہ نسلوں کو جو ہے وہ یاد کرا دیں گے سب کچھ. تو یہ ٹینشن جو بڑھ رہی ہے یہ زیادہ ٹینشن لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پر انٹرنیشنل جو ہے بارڈرس کے اوپر جو خرابی ہو رہی ہے وہاں پہ فائرنگ کا سسٹم ہوتا ہے سویلینس ہوتے ہیں
جی.
جی اگر اس چیز کو روک لیا جائے
جی
اور اس پر کوئی لائحہ یہ تیار کر لیں دونوں ملکوں کے جو سینئر حکام ہیں دہلی میں بیٹھ کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس میں نہ صرف کمی ہوگی بلکہ لوگوں کو بھی ایک سکون ملے گا کہ جو اس وقت ٹینشن بڑھ رہی ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے محسن رضا خان, ایک بڑا ممتاز نام ہے پاکستان سے. تو عارف صاحب اس وقت آپ سے میرا یہ سوال ہے, پھر بھارتیہ جی سے سوال کر کے ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور کشیدگی کو دور کرنے کے لیے, ظاہر ہے ابھی جیسے رضا خان صاحب محسن صاحب بھی بات کر رہے تھے اور بھارتیہ جی بھی بات کر رہے تھے کہ صبر و تحمل کی بہت ضرورت ہے تاکہ کشیدگی کے واقعات اس طرح سے نہ ہوں اور نہ ہی گولی چلنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے, تو آپ یہ بتائیے کہ دونوں ملکوں کی سول سوسائٹی کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. عام طور پر بھارتیہ جی ابھی سے بات کریں گے ان کے ساتھ بی سی پبلک ڈپلومیسی کے حوالے سے, تو لیکن آپ یہ بتائے گا آپ کے خیال میں اس کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے کام کر سکتی ہے.
یہ ہندوستان تو میں خیر کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے, البتہ پاکستان کی سول سوسائٹی
جی لودھی صاحب
وہ 40 سال سے جنگوں کا سامنا کر رہی ہے اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی. آپ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی سرحد کے اوپر جنگ جاری ہے, تو جتنی سینسیٹیو پاکستانی سول سوسائٹی جنگی صورتحال سے رہتی ہے اتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر ایک یونیک مثال ہے. ان کی ضرورت ہے کہ جنگ نہ ہو پاکستانی سول سوسائٹی کی, ان کا کوئی آپ کہیں کہ فلاسفیکل اپروچ اگر نہیں بھی ہے تو ان کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر سب جو ہیں وہ پرامن ہو جائیں, ارد گرد والے ممالک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آنا جانا شروع ہو, تجارت شروع ہو, اور جو غربت ہے اس خطے میں وہ اس کو الیویٹ کیا جائے. لیکن یہ ساری وشفل تھنکنگ ہیں. سول سوسائٹی بار بار کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو سامنے لے کر آتی ہے اور بار بار اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. سول سوسائٹی کو جو پاکستان میں ایک نام اس کا پڑ گیا ہے اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ یہ کریڈیبلٹی کھو گئی ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر
جی.
جو سول سوسائٹی جو جنرل سوسائٹی کے اندر سول سوسائٹی اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کرتی جا رہی ہے کیونکہ ان کی فنڈنگ کے ایشوز ہیں اور ان کے جو ریٹورک ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے جنرل میسج سے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ریٹورک ہے اور جنرل میسج کا ریٹورک ہے وہ ایک طرف ہے, اور سول سوسائٹی جس کی آپ بات کریں جو کہ پیور ایک جس کی طرف سے بات آنی چاہیے اور ایسا لگنا چاہیے کہ یہ بات ریشنل پر مبنی ہے بلکہ یہ فنڈڈ اورینٹڈ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں پیدا ہو گیا سول سوسائٹی کے لیے, سول سوسائٹی اور سوسائٹی ان جنرل
جی.
یہاں پر 40 سالہ ایک جنگی تاریخ, اتنی لمبی جنگیں پاکستان نے دیکھ لی ہیں اور اندر بھی اور سرحدوں کے اوپر بھی, کہ پاکستانی عوام اور نہ اسٹیبلشمنٹ اور سارا جو پاکستانی سسٹم ہے یہ اس کو برداشت اب نہیں کرتا کہ کوئی جنگی صورتحال پیدا ہو. لیکن تیار رہنا پڑتا ہے اپنی غربت کے باوجود, اپنے وسائل کو ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آج عارف جمال لودھی صاحب پہلی بار پروگرام میں آئے. لودھی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے ہماری بات ہوتی رہے گی ان پروگراموں میں, ہمیں امید ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کافی عرصے تک چلے گا ان پروگراموں میں, آپ کی شرکت کا بے حد شکریہ. بھارتیہ جی اس سے پہلے کہ آپ کو میں خدا حافظ کہوں, آپ یہ بتائیے عوام کی سطح پر آپ ہمیشہ جو پبلک ڈپلومیسی کی ہمیشہ آپ نے حمایت کی ہے اور خاص طور پر جس طرح سے آپ بڑی ایک متوازن سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ صبر و تحمل کی بہت ضرورت ہے چاہے وہ پاکستان کی سرحد ہو چاہے وہ بھارت کی سرحد ہو, لیکن پبلک ڈپلومیسی کچھ عرصے سے اس طرح سے فعال نہیں, ایکٹیو نظر نہیں آ رہی دونوں ملکوں کی جیسا کہ پہلے ہوتی تھی, اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں میں اس کی ایک ہی وجہ دیکھتا ہوں, دراصل یہ سول سوسائٹی ورڈ جو ہے نا یہ بنا دانت کا لفظ ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. سول سوسائٹی ایک موٹے طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں
جی.
میں میم آپ کو بتاؤں, میں نے بہت سوچا اس سوال کے اوپر اور آپ نے آج سوال کر بھی لیا. سول سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو بالکل کلیئر ہے جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ ہے جرنلسٹ, انڈیا کے جرنلسٹ اور پاکستان کے جرنلسٹ.
جی میڈیا بہت بہت جی طاقتور ویب ہے بالکل.
تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دونوں ملک کے جرنلسٹ ایک دوسرے سے ملنے لگیں, پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں اور اپنے یہاں ایک ماحول بنائیں, انڈیا میں ہم بنائیں, پاکستان میں پاکستان کے دوست بنائیں, خاص کر وہ جو میڈیا سے جڑے ہیں, ٹیلی ویژن ہو یا پرنٹ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ملیں, بات چیت نہ بھی کریں تو ملیں. اس ملنے سے جو دوستی بڑھتی ہے اور وہ جو مسائل کے حل نکالتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے اگر کہیں شروعات ہونی چاہیے سول سوسائٹی کے ایفرٹ کی تو جرنلسٹوں کی طرف سے ہونی چاہیے. اگر دونوں ملکوں کے جرنلسٹ شروعات نہیں کرتے ہیں تو مان لیجیے پھر ہم ایک جنگی ذہنیت کو بڑھاوا دیتے ہیں, کیونکہ جہاں کچھ ہوتا ہے وہ ہم اپنے اپنے ملک کے فورن ایک اسپوکس مین بن جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی کوشش یہ ہو سکے اور آپ کے اس پروگرام کو پاکستان کے جرنلسٹ اگر سن رہے ہو تو ان سے میری اپیل ہے, انڈیا میں ہم کئی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو اس رائے کے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ تھامیں گے, آپ بھی ہاتھ بڑھائیے, ہم لوگ مل کر کے یہ جو میلو ڈراما والے جو آرگنائزیشن ہیں ان کو چھوڑ کر کے ریئل جرنلسٹ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, پرابلمس پہ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے اپنے یہاں ماحول بناتے ہیں تو سول سوسائٹی نام کے لفظ کا کوئی ریلیونس ہے, نہیں تو کوئی ریلیونس ہے نہیں پھر. اس لیے میں تو یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہاں کے جرنلسٹ اور یہاں کے جرنلسٹ دونوں کسی طریقے سے ملیں, چاہے لاہور میں ملیں یا امرتسر میں ملیں, بہت کم پیسے میں آ جا سکتے ہیں لیکن ملنا شروع کریں. کراچی اور اسلام آباد اور دلی تو دور ہے بمبئی, پر ہم کم سے کم لاہور اور کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ مل کر کے بات چیت کریں. وہ بات چیت اگر شروع ہوتی ہے تو میں مجھے بالکل پکا بھروسہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنے میں, اور جو ہمارے یہاں کے دہشت گرد پسند لوگ ہیں انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں جی, ان کے اوپر نکیل لگے گی.
بہت بہت شکریہ سنتوش بھارتیا جی, اپنے آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہمارے ان پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے اور بھارت سے اب اس بات پر زور دیا جاتا ہے, خاص طور پر جو میڈیا کمیونٹی ہے, کہ جرنلسٹوں کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ملکوں میں ایک دوسرے کے لیے بہتر طور پر سوچ سمجھ اور افہام و تفہیم کا ماحول پیدا کیا جائے. تو اب ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر یورپ میں جو مائگرنٹس یعنی تارکین وطن یا پناہ گزینوں کا جو بحران ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر جہاں رنگ کو آگے بڑھاتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہم پروگرام کے آدھے حصے تک تو پہنچ گئے. اب ہمارے اس وقت جو آپ کے ساتھ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یورپ میں پناہ گزینوں کا بحران ہے جو حالیہ ہفتوں میں بڑی شدت اختیار کر گیا ہے. کافی دنوں سے اس کے بارے میں بات ہوتی آئی, آپ کو معلوم ہی ہے, کافی لوگ جہازوں پر آنے جانے کے سلسلہ جاری رہا, اس میں سے بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی ڈوبنے سے, اور خاص طور پر شام کے ایک 3 سالہ بچے ایلان کردی کی ڈوب کر ہونے والی موت اور ترک ساحل پر پائی جانے والی اس کی لاش نے بین الاقوامی سطح پر اس بحران کو اس انداز میں اجاگر کر دیا کہ یورپ میں مختلف ملکوں نے اس بحران سے فوری نمٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات بھی اٹھانے شروع کیے. جرمنی نے 800,000 پناہ گزینوں کو ملک میں بسانے کی اجازت دی ہے اور 6.6 ارب ڈالر بھی مختص کیے گئے ہیں, جبکہ آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ متعدد ملک بھی پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. ہنگری کی سرحدوں سے آسانی سے یورپ کی طرف جانے والے سہولت کے بعد یہ بھی توقع پیدا ہوئی ہے کہ ممکن ہے مزید پناہ گزین یورپ آئیں. تو یورپ میں آنے والے ان پناہ گزینوں کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس سلسلے میں آج آپ کو ہم ایک اسپیشل رپورٹ, آپ اس کو سمجھ لیجئے, اس وقت ہم آپ کی فوری ملاقات کرا رہے ہیں احمد فواد لامی کے ساتھ. یہ ہمارے ساتھی ہیں وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے ان کا تعلق ہے, اس وقت وہ خود ہنگری میں ہے اور اسی بحران کے کوریج کے سلسلے میں وہاں پر ہیں, انہیں سے تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم فواد صاحب. فواد صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ؟
मैं सुन रहा हूँ।
अच्छा फवाद साहब, ये बताइए, आप हंगरी में हैं, यूरोप में आने वाले इन पनाह गजीन रिपोर्टों के मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाले पनाह गजीन भी इनमें शामिल हैं, इस बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताइए।
ये जो अब मैं हंगरी और सर्बिस्तान के बॉर्डर के पास खड़ा रहा हूँ, यहाँ से आपके साथ बात कर रही हूँ। ये इमिग्रेंट जो है अक्सर सूर्या में है, सूर्य से आई है और सानी के दोम दर्जे के लिए वो अफगान पना गुजीनों है जो अक्सरियत है। अभी बॉर्डर खुले है, पनागुजीने आ रही है हंगरी के अंदर और पुलिस उनको ले रहा है एक कैंप में, और जहां उसको सब पनागुजीनों को रजिस्टर हो रहा है।
अच्छा, तो इसमें आपने बताया कि अफगान पनागुजीन भी हैं, ज्यादा तादाद उनकी है या शामियों की ज्यादा तादाद है, सीरियंस की जो सूरी?
ज्यादा ज्यादा शामियों के है, उसके बाद अफगान है।
अच्छा,
ज्यादा शामियों के अरब है, ज्यादा हलब से आई है, होम से आई है, हमा से आई है, दमिश्क से आई है, और उसके बाद जो अफगान लोग है वो अक्सरियत है।
अच्छा, तो आप बस चलते चलते एक और सवाल मुझे का जवाब मुझे चाहिए था, हमारे सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प बात होगी। तो क्या अफगान पनागजीन जो कि, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी तवज्जो शाम के पनागजीनों पे बात कर रहे हैं, तो अफगान पनागजीनों को भी रजिस्टर किया जा रहा है, उनका भी इंदराज हो रहा है?
उसको भी रजिस्टर हो रहा है, लेकिन मैं जो अफगान के साथ मुझे बातचीत हुई, उन्होंने शिकायत कर दिया कि कोई ने हमको कोई नहीं पूछे, वो शिकायत कर रही है कि सब तवज्जो शामियों पर है और अफगान लोग जो है वो nobody cares about them, तो वो ये शिकायत कर रही थे।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद लामी साहब, हमारे साथ हंगरी के सरहद पर हैं इस वक्त, जैसा कि उन्होंने बताया, हमें बता रहे थे सूरत हाल वहां की। तो फवाद साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, तो आइए अब हम ताज़ा तरीन सूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अक्वाम मुत्तहदा के पनागजीनों के हाई कमिश्नर यानी UNHCR के लिए सेंट्रल यूरोप के तर्जुमान हैं बाबर बलोच, उनसे हमारी बात की हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने, वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं।
ये बताइए कि इस वक्त तो क्या स्टेटस है, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं क्या सूरत हाल है? आपने कल ऑस्ट्रिया के बॉर्डर का भी ट्रिप किया था।
अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, इस वक्त मैं बुदापेस्ट के मेन ट्रेन स्टेशन पे हूँ, जहाँ पे दुनिया भर की नजरें जमी हुई थी कुछ दिन पहले। फिलहाल तो चीजें ठीक लग रही हैं, मुहाजरीन जो यहाँ पे आए हैं उनके आधार हमारे ज्यादा नहीं है, हो सकता है कुछ 100 के करीब इस वक्त हो यहाँ पे जो किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी जाने के लिए। तो अब तो सूरत हाल संभली हुई लगती है, और यूनान से, मैसेडोनिया और उससे सर्बिया से कल 2000 के करीब और मुहाजरीन पहुंचे हैं, और ज्यादातर तादाद इनकी अफगानिस्तान, इराक और सीरिया से है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कुछ और शहरियत रखने वाले लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं।
अच्छा बाबर बलोच साहब, ये बताइए कि जो हालात हैं इस वक्त तो मिडल ईस्ट में और अफगानिस्तान में, ऐसा लगता है कि तादाद और बढ़ेगी पनागुजीनों की, तो उससे निपटने के लिए UNHCR या आलमी इदारे क्या कर रहे हैं?
हमारे लिए बहुत ये क्लियर है कि देखें, जब तक जंगें होती रहेंगी, लोगों को बेघर किया जाएगा, बमबारी और जानों को खतरा होगा, ज्यादा लोग निकलेंगे। दुनिया जहान में 20 मिलियन के करीब मुहाजरीन हैं, सिर्फ पिछले साल के हर एक दिन 42,000 लोग बेघर हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो पनाह चाहिए, लेकिन सब यूरोप तो नहीं आ रहे हैं। 3,50,000 के करीब इस साल आए यहाँ पे, और यूरोप के साथ पास वसाइल हैं, लेकिन उनके पास वो फिलहाल तक तो ये नजर नहीं आ रहा कि वो सियासी फहम के साथ इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, दूसरे ये जो हमारे दौलतमंद मुस्लिम ममालिक हैं,
ये हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी उनसे बात कर रहे थे, यही सवाल हम अब पूछेंगे अपने तजिया कार से, जो दौलतमंद मशर के वस्ता में मुतमविल मुल्कों के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। लंदन से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मंजर वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम मंजर।
السلام علیکم.
من صاحب آپ یہ بتائے گا کہ کچھ یورپی ملکوں میں اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلمان پناہ گزینوں کی جو یورپ آمد ہے اس سے بر اعظم کی آبادی میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے, رونما ہو سکتی ہے, جو کہتے ہیں کہ اس کا وہ ایک جو پیٹرن ہے وہ بدل سکتا ہے. ایسے خدشات کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے پناہ گزینوں کی پذیرائی بہتر طور پر ہوگی؟
جی, یہ ایک ریسنٹ چلا ہے یہاں پر کانسیپٹ یورپ کے اندر اور کافی الارمنگ ہے. جیسا کہ اور ملک چھوڑ دیجیے, برطانیہ کے اندر لندن میں جو اس طرح کے اسپیشلی جو فار ایگزامپل عورتیں حجاب پہن کے پھرتی ہیں تو باہر نکلتی ہیں, ان لوگوں کے اوپر اٹیک جو ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں. 400 ہوتے تھے ایک سال میں رفلی اور اب وہ ڈبل ہو کے تقریباً 800 کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو یہ کافی الارمنگ سچویشن بن گئی ہے یہاں پر بھی. لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں, ہم اگزامپل لیتے ہیں سویڈن کی فار ایگزامپل, ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہی 7 ملین ہے, 7 ملین. 7 ملین کے اندر اگر وہ 70-80 ہزار ہر سال انڈکٹ کریں گے تو چند ہی دنوں کے اندر سرٹن جہاں پر, کیونکہ ریفیوجیز کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکیور فیل کرتے ہیں اکٹھے رہنے میں, اپنی کمیونٹی اپنے ساتھ ہی رہتی ہے, تو وہ سرٹن ایریاز ایسے بن جاتی ہیں پاکٹس جو کہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں, ہوں یا نہ ہوں دیٹس اندر تھنگ, لیکن اس کی وجہ سے جو بیک لیش ہے وہ انہیں کنٹریز میں سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ یورپ کے اندر سے ہی جب ریفیوجیز آتے ہیں تو وہ ان کو اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتے, لیکن جب براؤن اسکن والے یا بلیک اسکن کے جو لوگ ہیں یا اور ایتھنکس ہیں جس طرح چائنیز یا طرف کے وہ آتے ہیں یا یورپ میں, تو وہ ظاہر ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں ایزیلی اور الگ سے ہو جاتے ہیں پوری سوسائٹی میں. تو ایسی سچویشن میں کافی بیک لیش ہوتے ہیں. لیکن اب جس طرح ایون برطانیہ جیسے ملک کے اندر انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ صرف 3-4 ہزار یا اس طرح کر کے کچھ سیرین ریفیوجیز کا کوٹا انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, اور وہ پھر جو بچے کا جو ابھی آپ بتا رہی تھی کہ بےچارے کی جو ڈیتھ ہوئی, اس سے یہاں سینٹیمنٹ چینج ہوئے. اب انہوں نے سنا کہ وہ 20 ہزار انہوں نے
تعداد میں اضافہ کیا جا رہا.
جی, 20 ہزار ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ ایک ٹرینڈ سا ہے پورے یورپ میں, کیونکہ برطانیہ جو مڈل آف دا گراؤنڈ رہتا ہے, ایکسٹریم لیفٹ یا رائٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے. تو جرمنی ہے فار ایگزامپل, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سال کے تقریباً 8 لاکھ کے قریب آئیں گے. جی, اور جرمنی اٹسیلف ان کے جس طرح بھی منسٹر نے کہا ہے جو کہ ان کے وائس چانسلر بھی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم تقریباً 5 لاکھ دیٹ مین 500,000 ریفیوجیز کو ہر سال کئی آنے والے سالوں تک ایبزارب کر سکتے ہیں جرمنی میں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف ایکسٹریم پہ دیکھتے ہیں ڈینمارک فار ایگزامپل, وہ ڈینمارک کی جو ہے انہوں نے یہ آج اشتہار باقاعدہ لگا دیے, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ریفیوجیز آئے ہوئے ہمارے ملک میں وہ آرمی کی لینگویج میں لگایا ہے تاکہ ریفیوجی سمجھ پائیں کہ ان کے جو ان کو بینیفٹس ملتے تھے وہ انہوں نے کٹ کر کے تقریباً 50% کر دیے. اب وہ پہلے ہی اتنے میگر سے ریسورسز پہ ان کو دیے جا رہے تھے, اگر مزید ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور ان کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو وہ ان کے لیے وہاں پر ایگزسٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو آٹومیٹیکلی اگر جو ڈینمارک کے لیے ریفیوجی آئے ہیں وہ کوشش کریں گے پھر ڈینمارک سے نکل کے دوسرے ممالک کی طرف جائیں. تو یہ ایک پالیٹکس یورپ کے اندر بھی انٹرنل چل رہی ہے,
انٹرنل بھی چل رہی ہے. اچھا, ایک کوئک کامنٹ اب کرتے جائیے گا. ابھی بات ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ شام کے بہت زیادہ پناہ گزین ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں, تو عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مشرق وسطی میں اور خلیجی ملکوں میں بڑے متمول ملک ہیں جن کے پاس بہت سارے وسائل بھی موجود ہیں, تو کیا وہ ایسا نہیں ممکن ہو سکتا کہ وہ اگر اپنے ملکوں میں ان کے سیچوریشن کی ہو گئی ہے کہ لبنان میں, اردن میں یا ترکی میں بہت سے پناہ گزین چلے گئے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کہیں پر فنڈز قائم کر دیں تاکہ ان کو وہاں سے مدد مل سکے؟ اس کا کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں؟
جی, ایسا کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ پچھلے دنوں سرکولیٹ کر رہی تھی نیوز آئٹم کے انگلا مرکل نے کہا کہ مکہ اور مدینہ حالانکہ بہت قریب ہیں سیریا سے, لیکن ہم سب سے زیادہ سیرینز کو ایبزارب کر رہے ہیں اپنے ملک میں, تو یہ ایک بات صحیح تھی. کیونکہ سعودی عرب کی فار ایگزامپل 1.2 ملین اسکوائر مائل ان کا سرفیس ہے, ان کا ایریا جو ہے ایز اے کنٹری, اور ان کی صرف 2 کروڑ پاپولیشن ہے, تو ان کے پاس بہت سا واسٹ ایریا ہے جہاں پر کہ وہ ایبزارب کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں دی ہے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی بھی عرب ممالک میں, کیونکہ وہ ان کے اپنے ہی انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ریفیوجیز کو وہ انڈکٹ کریں گے پھر وہی نہیں ریفیوجیز کی وجہ سے حالات خراب نہ ہو جائیں, جس طرح کہ لبنان کے اندر انہوں نے فلسطینیوں کو رکھا تھا تو حالات سچویشن, پھر وہی فلسطینی جب جارڈن میں تھے تو وہاں پر پرابلم شروع ہوئے, تو اس خوف سے وہ ان کو سپورٹ نہیں رہتی یورپین کنٹریز میں اور عرب کنٹریز میں اپنے جو عرب قریب ہیں اب. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک ابھی تک تقریباً 4 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر نمبر دیکھتے ہیں ریفیوجیز کا تو وہ تو پاکستان سر فہرست آتا ہے کہ سب سے زیادہ ریفیوجیز کو ابزارب بھی کیا اور اپنے ریسورسز سے ان کو مینج بھی کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم, ہمارے ساتھ تھے لندن سے, ویسٹرن افیئرز نام کا پرچہ بھی نکالتے ہیں, اس کے ایڈیٹر بھی ہیں, امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. منظر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہمیں اس وقت یہاں سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں امریکہ سے پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں اور عارف انصار صاحب. السلام علیکم عارف صاحب.
وعلیکم السلام بیجت.
بہت بہت شکریہ عارف صاحب, اس وقت بیچ بالکل آپ لوگوں کا کام کا وقت ہوتا ہے, آپ ہمیں وقت دیتے ہیں, ہم آپ کا بے حد بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک ابھی یہ شامی پناہ گزینوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی, آپ سن بھی رہے تھے تھوڑی, انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی جو ہے IRC, اس کے سربراہ نے امریکہ پر, وہ سربراہ ہیں اس کے ڈیوڈ ملی بینڈ, انہوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ سے بچنے والے شامی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے مزید اقدامات کرے. اس وقت ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم بتا بھی رہے تھے کہ یورپی یونین کی طرف ان کا بہت بہاؤ ہے, آپ کے خیال میں عارف صاحب امریکہ اس سلسلے میں کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ اس سال مزید 1500 شامیوں کو رکھا جائے گا اور اگلے سال اس سے زیادہ پناہ گزینوں کو جگہ دی جائے گی. تو تارکین وطن کے بارے میں امریکہ میں خود بھی آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے سیاسی سطح پر بھی, تو شام کے پناہ گزینوں کا جو مسئلہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت یہاں پر اس سلسلے میں بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے؟
نہیں ہے بہت ضرورت تو ہے, لیکن یہ کہ اب یہ جو سچویشن بنی ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سچویشن بن کس وجہ سے رہی ہے. آؤٹ کم کے ساتھ ڈیل کرنا تو ایک لیول ہے پالیسی کا, کہ ایک ایڈورس آؤٹ کم اگر نکل آتا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریفیوجیز کا پرابلم ہے جو یورپ کو برنٹ فیس کرنا پڑا ہے, جو کچھ عرصے سے اب شروع ہوا ہوا ہے, اور لگتا ہے کہ جو ڈبیٹ بن رہا ہے اس میں یہ کہ اس کا کوئی اختتام تو نہیں ہے, وہ پناہ گزیر اور بھی آتے جا رہے ہیں پیچھے سے, آگے ان کو پناہ دی جا رہی ہے, یورپی ای یو اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کر رہی ہے, امریکہ پہ, یو این پہ, ICRC سب پہ دباؤ ہے کہ اس کا کیا رسپانس. لیکن میرے خیال میں اس کے پیچھے اور بھی عوامل ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی بڑھتی ہوئی انسٹیبلٹی ہے یہ تو اس کرائسس کو بڑھاتی جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے پالیسی رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط پالیسی ہے یا ٹھیک پالیسی ہے, بس اب مڈل ایسٹ میں جو عوامل پلے آؤٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کرائسس بڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو تیاری ہے وہ بہت کم ہے. اگر وہ کرائسس آگے اور بڑھتا جائے گا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کی سچویشن تو امپروو نہیں ہو رہی, عراق میں بھی پرابلم ہے, یمن میں اپنی ایک پرابلم کھڑی ہو گئی ہے, لیبیا میں بھی مسلسل پرابلم چل رہی ہے, اور نارتھ افریقہ میں پرابلم جو ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے, تو پھر یہ جو ریفیوجیز کا پرابلم ہے یہ تو بڑھے گا. تو اب یہ والی سوچ کسی نے نہیں کی کہ جو انسٹیبلٹی, جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے, اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا.
اچھا بہت شکریہ عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ابھی ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے. السلام علیکم رضوی صاحب. جی حسن عسکری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے.
اچھا جی سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. شام کے پناہ گزینوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اب شام کے موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پروگرام کا ذرا کم ہوتا ہے. داعش کی شام اور عراق میں بڑھتی موجودگی کے تناظر میں امریکی اتحاد میں مزید مغربی ملکوں کے شامل ہونے کی خبریں ہیں, جیسے برطانیہ نے 21 اگست کو ایک ڈرون حملہ کیا اور اس میں شام کے اندر 3 داعش کے عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جس میں 2 برطانوی بھی تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ خود دفاع کی, ڈیوڈ کیمرون جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک خود دفاع کی کاروائی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی ملکوں سے جہاں سے بہت سارے جنگجو وہاں جا کر ملے ہیں داعش کے ساتھ, ان ملکوں کی طرف سے بھی ایسی صورت ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اتحاد میں شامل ہوں اپنی خود دفاع کی صورت کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟
دیکھیے سیریا کی سچویشن میں تو کنفیوژن ہمیں زیادہ ہی نظر آتا ہے, کیونکہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ کنفلکٹنگ ایجنڈاز لے کے چل رہی ہیں. ایک طرف انہوں نے داعش سے بھی لڑنا ہے, دوسری طرف بشار الاسد کی حکومت کو بھی اوور تھرو کرنا ہے، تیسری طرف انہوں نے اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ اس قسم کے عناصر آگے آئیں سیریا کے اندر جو کہ ویسٹ کے اگینسٹ نہ ہو، یعنی داعش ٹائپ کے لوگ نہ آ جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے سچویشن کو نیٹ اینڈ کلین انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ سیریا میں اس کے ساتھ ارد گرد علاقوں میں کنفیوژن اور کانفلکٹ زیادہ بڑھے گا، اور ہیومینیٹیرین ڈائمینشن جو ہے اس پرابلم کی وہ زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی. داعش کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو داعش کو صرف ڈرون حملوں سے تو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا نا، کیونکہ اس کے لیے لازم ہے کہ ان کی پالیسیز ہو، کوئی پبلک سپورٹ بھی ان کے پاس ہو. ان مغربی طاقتوں کو کوئی پبلک سپورٹ ان علاقوں میں ایون عراق کے اندر نہیں ہے، وہاں سے وہ حملے کر لیں گے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ چونکہ مسئلہ اپنی جگہ قائم رہے گا، تو مجھے تو کوئی ایسا نیئر فیوچر میں اس معاملے کا حل نظر نہیں آتا. اگر بشار الاسد کی حکومت سیریا میں گر بھی جائے، اس کے باوجود بھی وہاں وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو ہم نے لیبیا میں دیکھی ہے کرنل قذافی کے خاتمے کے بعد. اس وقت مغربی طاقتوں کا خیال تھا کہ کرنل قذافی فارغ ہو جائے گا تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے میرا سوال ہے عارف صاحب، اطلاعات کے مطابق فرانس نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ یورپ کے لیے یہ ایک بڑی غلطی ہوگی کہ وہ شام اور عراق میں داعش کے ظلم و ستم سے بھاگ کر پناہ لینے والوں کی آباد کاری کرے، تمام لوگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ داعش کی فتح کے مترادف ہے. آج پناہ گزینوں کے اس بحران کے بارے میں تقریباً 60 ملکوں کے نمائندوں کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس اجلاس میں علاقائی حکومتوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر اقلیتوں کو بھی اقتدار میں شامل کریں تاکہ رد عمل میں صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. یہ بہت سارے ملے جلے سوال ہیں کہ اقلیتوں کو ساتھ آپ شامل کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لیکن اگر یورپ میں ان کی آبادکاری نہیں کی جاتی اور مشرق وسطی کے اپنے ملکوں میں پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید پناہ گزینوں کو جگہ دینے کی اب وہ نہیں رہی، تو کیا انتظامی امور کو بہتر بناتے ہوئے پناہ گزینوں کا بحران کس طرح سے اس کو دور کریں گے، یا کیسے یہ داعش کے لیے فتح کی بات ہوگی؟ یہ سارا بیان کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
بڑی ان ریئلسٹک سی ایکسپیکٹیشن ہیں اور اسٹیٹمنٹس ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے ایک ڈسکنیکٹ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ. میں پھر اس کو کنیکٹ کروں گا پہلے والی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ پالیسی جب آپ بناتے ہیں تو اس کے مختلف ایڈورس آؤٹ کمس کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں. اگر مغرب کی پالیسیز میں یہ شامل اب ہو رہا ہے اور یہ جو نئی اسٹیج اب نکل رہی ہے ایکسٹریمزم کے خلاف وار جو ہے یا کیمپین ہے، اس میں یہ کہ ہر ایک کنٹری جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کے خلاف ایکشن کروں گا جو ڈائریکٹلی ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. جب وہ یہ کاروائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے الائنسز بھی مختلف ہیں، لیکن وہ آرک آف ڈسٹیبلٹی جو ہے، انسٹیبلٹی مڈل ایسٹ میں، وہ تو پھیلتا جا رہا ہے. اچھا اس کی وجہ سے جو وہاں کی مقامی حکومتیں ہیں وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اچھا یہ پیٹرن ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کنٹینیوس اوور ٹائم ہو رہا ہے. تو جب یہ ہوگا تو یہ جو مائگریشن، ریفیوجی، سوشل، جو میں بات کر رہا ہوں سوشل امپیکٹ آف دا وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے، کہ اتنی ماس لیول پہ لوگ اگر اپنے گھروں سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، بعض واقعات میں تو ایک دو دفعہ وہ ہو چکے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لوگ عراق سے موو ہوئے تھے، سیریا گئے تھے، اب وہاں پہ اپنی ایک آفت آ گئی، وہاں سے موو ہو کے وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو اس طرف کوئی اٹینشن نہیں ہے، یا یہ کنیکشن نظر نہیں آ رہا کہ یہ آرک آف انسٹیبلٹی جو ہے یہ تو کرائسس، مطلب جو سوشل امپیکٹ اس کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا ایک لیول تو یہ ہے کہ وہ جنگ کس حد تک جیتی جا رہی ہے یا نہیں جیتی جا رہی، کس کا بلہ باری ہے. اور جو اب مقامی کی حکومتیں بھی ہیں، جس طرح سعودی عرب نے ایک ڈیسیجن کیا ہے کہ وہ یمن میں جا کے ایکشن کریں گی کیونکہ انہیں ڈائریکٹ تھریٹ تھا اس طرف سے. ترکی جو ہے وہ پی کے 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 خلاف، ٹھیک ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی الائنس میں شامل ہے داعش کے خلاف لڑائی میں، لیکن وہ پی کے کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے علاقے میں. تو یہ جو اب جو ہے وار آن ٹیرر جو تھی وہ مکس ہو گئی ہے مختلف اینگلز کے ساتھ، لیکن اس کا ایک رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر باہر کھو بیٹھے ہیں، اور اب اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا یہ اس میں کلیئر کٹ ایشو نہیں ہے، یا اس کو فریم نہیں کیا جا سکتا. اور جس میں آپ نے اب یہ فرانس کی سٹیٹمنٹ دی ہے
جی،
کہ وہ لگتا ہے کہ ریئلٹی سے ذرا ڈسکنیکٹ ہے، کہ جو پالیسیز کے آؤٹ کم سیکیورٹی کے علاوہ جو آؤٹ کمز نکل رہے ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا.
اچھا عسکری صاحب آپ سے میرا یہ بات کرتے ہیں, ابھی عارف صاحب بھی بات کر رہے تھے ترکی کے اپنے ایک چیلنجز کی بات ہے, اور یہ ہے کہ ہر کوئی ملک جو ہے وہ اپنے اپنے دشمنوں کے خلاف کاروائی میں لگا ہوا ہے, تو اس طرح ایک جو براڈر سینس پر پالیسی بنانے کی بات ہے داعش کے خلاف, شاید اس کو متاثر کیا جا رہا ہے. تو ترکی کے خلاف بھی کرد عسکریت پسندوں کی کاروائیاں مسلسل جاری ہیں, انہوں نے ترک فوجیوں کے قافلے پر گزشتہ روز حملہ کر کے 12 اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا, اور اب پی کے کے نے اب ترک تیاروں نے کرد عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ پی کے کے سے نمٹنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی جائے گی. آپ یہ فرمائے گا کہ ایک طرف داعش ہے, دوسری طرف پی کے کے کا محاذ ہے, اور اس کے علاوہ ترکی نے انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے, ترکی کو ان سب چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک آپ تیار دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ترکی کے ہاں اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ جو ہے کردش کو کنٹرول کرنا ہے. پی کے کے ہے, ان کے ہاں اپنے بھی کرد موجود ہیں, پھر عراق ہے, سیریا ہے, جن کے بارڈرنگ پہ ایریا میں کرد موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ میں دیکھیں گے وہ ایک ٹوٹل کیاوس ہوگا. اس کیاوس میں ٹھیک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن اسلامک اسٹیٹ بھی اس صورتحال میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بالادستی قائم کر سکے, کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بڑے لوگ وہاں گروپس وہاں موجود ہیں. مثلا کرد جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑتا ہے, اور اسی طرح جو بہت سی تنظیمیں ہیں ان کی آپس کی رائبلری ہے. تو ایک طرح کا آپ یہ دیکھیں گے کہ گلف اسٹیٹس کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر خاص کر, یہ صورتحال ہوگی کہ اندرونی خلف شار ہوگا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس خلف شار کو کن ریاستوں تک محدود کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں جو ہے مڈل ایسٹ میں سیریا ہے, عراق کے اندر خلف شار ہے, ترکیش جو ہے وہ اتنا بڑا خلف شار نہیں ہوگا, کیونکہ ٹرکی کی آرمی کافی ماڈرن ہے, اکوپڈ ہے, اور اسٹیٹ کافی مستحکم ہے. تو وہ خاص ایریاز ہیں ٹرکی کے, کردش ایریاز ہیں جہاں یہ صورتحال ہوگی. اور اس کے علاوہ یمن کی صورتحال خراب ہے, اور یمن کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیماری جو ہے کہیں گلف اسٹیٹس کے اندر تو نہیں کچھ میں چلی جائے گی؟ یہ وہ چیلنج ہے. اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سپل اوور ہے اس فینومینے کا, اس کو آپ کس طرح کنٹین کریں گے, اور جو اندرونی تضادات ہیں وہ کس طرح آپ ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ مغربی طاقتیں آئی ایس سے ڈرتی ہیں, اور یہاں کے جو علاقائی لوگ ہیں وہ آئی ایس سے اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اپنے اپنے مقامی مخالفین ہیں. اور سعودی عربیہ کے لیے یمن میں ہوتی اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, وہاں پہ آئی ایس یا اس علاقے میں وہ نہیں ہے, تو وہ اپنے حساب سے لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس طرح ایک ہر قسم کی, یا آپ یہ کہنا چاہیے جس کو کہتے ہیں نا طوائف الملوکی ریجن میں پھیلی بھی ہوگی, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے لڑائی کرے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے, بہت دنوں کے بعد ان سے بات ہوئی اور مختصر بات ہوئی. عارف صاحب, آخری ہمارے پروگرام کا وقت آخری دو منٹ ہیں, ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی قانون ساز دوبارہ اب غور و فکر کریں گے. اس سمجھوتے پر امریکہ میں اختلاف رائے گہرا ہے, اگر اس پر عمل درآمد شروع ہو بھی جاتا ہے تو لانگ ٹرم اس کے کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کی کیا شکل ہوگی, کس طرح سے یہ قائم رہ سکے گا؟
لگتا ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اس کے مختلف ڈائمینشن ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اگریمنٹ تو ہو چکا ہوا ہے, لیکن اب کانگریس میں اس کے لیے ڈبیٹ اہم مرحلے میں ہے, اس پہ ووٹنگ ہوگی, اس کے لیے تیاری ہے. سینیٹرز کانگریس اگر ویٹو, اگر وہ ڈس اپروو ہوتی ہے تو ویٹو کے لیے تیاری اس کو اوور کم کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ یہ آگے تو چلی جائے گی بات, لیکن اگر اتنی پولرائزیشن ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا, کہ میرا خیال ہے اچھا پریسیڈنس نہیں بن رہا کہ اتنے اہم ایشو پہ جس کی گلوبل امپلیکیشن ہیں اس پہ اتنی ڈویژنس ہیں, اور امریکہ کلیئر کٹ نہیں ہے, اور جو کہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس رہے گا. یہ اتنا بڑا ایک ایشو تھا جس کی لیول آف مسٹرسٹ جو تھا وہ بہت ڈیپ تھا مختلف کوارٹر سے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی احتجاج ہے, سعودی عرب, گلف کنٹریز کے اپنے تحفظات تھے, وہ سب آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سیٹل ہو گیا معاملہ, کیونکہ اس میں مسٹرسٹ بہت ڈیپ ہے. تو وہ مسٹرسٹ کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا,
ٹائم لگے گا, تو لمبا چلے گا,
اور لمبا چلے گا. اور پھر ہم اب آگے جو ہے ریپبلکن جو صدارتی امیدوار ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سخت بیانات آئے ہیں, تو اس لیے بھی لوگوں کی تشویش زیادہ ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب یہاں پولی ٹیک واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. تو اب اس وقت پروگرام جہاں رنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروڈیوسر ارسلان شریف میرے ساتھ ہیں, انجینئر راب میکلین اور جونا کمنگز. کو بہجت کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.